السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام. اور آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں، خاص طور پہ جو نئی انتظامیہ پاکستان میں تشکیل پائی ہے وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہیں، رابطہ اور کوآرڈینیشن کی بہتری کے لیے، اور پاکستان کی طرف سے جو ایک دو پیشکشیں سامنے آئی ہیں، کیا افغانستان اس کو اسی سنجیدگی سے لے گا یا کس سنجیدگی سے لے گا. یہ ہمارا پہلا موضوع ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہم کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر. گزشتہ روز لاہور کے ایک حلقے کے اندر ضمنی انتخابات تھے، لیکن اس کے نتائج کئی سیاسی جماعتوں کے لیے بڑے اہم ہیں اور بڑی خاص کہنا چاہیے کہ پیغام رکھتے ہیں. وہ کیا پیغام ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. اور ساتھ ساتھ اسی پروگرام میں ہم یہ بھی حوالہ دیں گے کہ انالیسز لینا چاہیں گے اپنے ماہرین کا کہ جماعت و دعویٰ جو ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اس کی حمایت یافتہ ایک آزاد امیدوار، اس کو اتنے ووٹ ملے ہیں جو پاکستان کی ایک کہنا چاہیے کہ ایک ماڈریٹ پولیٹیکل فورس جو ہے اس سے زیادہ ووٹ اس کو ملے ہیں ماضی کی ایک مقبول جماعت پاکستان پیپلز پارٹی. سو اس کی کیا وجوہات ہیں. پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے سوئٹزرلینڈ کے اندر آزاد یا فری بلوچستان، اس کی اشتہاری مہم، اس کے خلاف پاکستان کے تحفظات. اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس، صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلی بار خطاب کریں گے، کیا کہہ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ توقعات چکے یہ ہیں کہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کا معاملہ اس اجلاس کے اندر غالب آ سکتا ہے، زیادہ تر توجہ کا مرکز ہو سکتا ہے. سو دیکھنا یہ ہے کہ جو بنیادی اس کا ایجنڈا ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. احسن اقبال پاکستان کے نئے وزیر داخلہ ہیں، اور انہوں نے باور یہ کرایا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی یہ تشکیل دے چکا ہے، بنا چکا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی یہ چاہے گا کہ کسی پڑوسی ملک کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو. ان کی گفتگو کے اندر کیا پالیسی لائن ہے یہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے پینلسٹ کے پاس جاتے ہیں. آپ کو تعارف کرا دوں، اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں امیر وائس افغان، پاکستان افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں، افغانستان کی ایک نیوز ایجنسی ہے خبریال، اس کو ہیڈ کرتے ہیں، لندن بیسڈ ہیں. چودھری نعمان ظفر سعودی عرب بیسڈ ہیں، سیکیورٹی ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں، ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی وابستہ رہی ہیں. اور دردانہ نجم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی کچھ دیر کے بعد، جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، پولیٹیکل ایشوز ہوں، اس کے اوپر وہ لکھتی رہتی ہیں. سو پہلے احسن اقبال صاحب کی گفتگو پاکستان کے وزیر داخلہ.
پاکستان نے ایک پالیسی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس خطے میں امن کے لیے کسی کو اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف تخریبی کارروائی کے لیے، دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی، اور اس مقصد کے لیے حکومت بہت سختی سے اس پالیسی پر کار فرما ہے. نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری سرزمین دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ملک اپنی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے دے. اور اس مقصد کے لیے ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا ملک اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے گا تو اس کے لیے ہم اپنا احتجاج بھی کریں گے، اور سفارتی سطح پہ وہ تمام ذرائع استعمال کریں گے جس سے اسے روکا جا سکے. چونکہ ہمارا ایجنڈا ترقی ہے، آج کی دنیا ترقی کی دنیا ہے، آج کی دنیا میں دفاع معیشت کے ساتھ ہے. اگر معیشت مضبوط ہے تو دفاع بھی مضبوط ہے، اگر معیشت کمزور ہے تو دفاع بھی کمزور ہے. لہٰذا معیشت کے لیے ہمیں امن کی ضرورت ہے، اور ہم امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں.
جی سامعین، یہ احسن اقبال صاحب تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی پاکستان کے وزیر داخلہ. اور اب ہم انالیسز لیں گے. چودھری نعمان ظفر ہمارے ساتھ ہیں، میر وائز افغان ہمارے ساتھ ہیں، اور کچھ دیر بعد دردانہ نجم بھی ہمیں جوائن کریں گی. میر وائز افغان صاحب، آپ سے پہلا سوال بنتا ہے، پاکستان کی طرف سے ابھی باقاعدہ ظاہر وزیر داخلہ ہیں، وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ پالیسی ہے. دوسرا یہ کہ چند دن پہلے پاکستان کے جو نئے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ایک پیشکش کی تھی کہ اگر ہم اتنی زیادہ ڈسٹرسٹ ہے یا عدم اعتماد ہے تو اس کے لیے مشترکہ نگرانی کا نظام بنا لیتے ہیں بارڈرز کے اوپر، مشترکہ چوکیاں بنا لیتے ہیں. بظاہر یہ ایک بڑی مخلصانہ، بڑی ایک سنسیئر پیشکش ہے، افغانستان کیا اس پیشکش سے مطمئن ہو سکتا ہے یا اس یقین دہانی سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا؟
جی میرے خیال سے ایک تو پیشکش ہے اور ایک دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو عمل میں کیا ہونا چاہیے. پاکستان نے ابھی تک عملی طور پہ کچھ نہیں کیا ہوا ہے, بلکہ یہ افغان حکام کا کہنا ہے. جب صدر اشرف غنی آیا ہوا تھا تو اس وقت سے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ انہوں نے بلین چیک کیا ہوا تھا پاکستان کو, لیکن کچھ اس طرح مواقع پاکستان نے مس کیے ہوئے. اب جو اچھی بات ہے, جو نئی نیوز سامنے آ چکی ہے وہ یوں ہے کہ افغان صدر اشرف غنی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں پاکستان کے ساتھ بات ہونی چاہیے اور بات ہو سکتا ہے, لیکن بات کرنے کی دائرہ جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے. وہ دائرے کے وسیع ہونے کی مطلب یوں ہے کہ وہ شاید امریکہ یا چائنا یا اس طرح کی ممالک کی ذمہ داری چاہتے ہیں اسی پروگرام میں یا اسی پروگرس میں, تاکہ پاکستان پھر وعدوں سے نہ مکر جائے. یہ افغان حکام کا کہنا ہے. تو اسی صورت میں اگر اس طریقے سے بات چیت سامنے آگے چل سکے تو ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک پاکستانی حکام کی بات ہے, ہاں میرے خیال سے پاکستانی حکام کی سمجھ میں یہ بات آ چکی ہے کہ اب اسی ٹائم نہیں رہا جو کہ یہ لوگ کر رہے تھے. اب امریکن جو ان کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, وہ یہ پروجیکٹ جو تھا وہ لانگ ٹرم پہ ڈائیورٹ ہو چکی ہے. پہلے یہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایک سال میں یہ لوگ چلے جائے, اگلے سال میں یہ لوگ چلے جائے. تو اب میرے خیال سے پاکستان بھی اسی بات پہ سمجھ آ رہا ہے, پاکستانی حکام کی سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں کچھ کرنا چاہیے. اگر پاکستان اس بار بھی میرے خیال سے اس بار بھی اس آفر کو ریجیکٹ کر دے یا وہی وعدے جو یہ کر سکتا ہے یا کر لیتے اس پہ عمل درآمد نہ کر لے, تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ اس طرح نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی جو افغان پریزیڈنٹ ہے اشرف غنی, وہ باقی پریزیڈنٹوں کی طرح نہیں ہے. یہ جو بات کرتے ہیں یہ یا ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے, یہ درمیان والی نہیں کہ اس طرح ہے کہ مثلاً آپ لوگوں کو علم ہے شروع میں اس کی اوپر بہت سارے پریشر تھے, تو سب کچھ کے باوجود انہوں نے ہاتھ بڑھایا پاکستان کو. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو ٹرمپ جو نئی پالیسی, اس میں امریکہ کی یہ بات واضح سامنے آ چکی ہے کہ انڈیا کو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ افغانستان میں اور بھی انوالو ہو جاؤ, مدد کر لیجیے افغان گورنمنٹ کی, افغان حکام کی. تو اس چیز کو ظاہر ہے پاکستان کے لیے یہ قابل قبول نہیں, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی حریف ہے. تو افغان حکام اس بات پہ متعین ہے کہ پاکستان کچھ بھی برداشت کر سکتے لیکن یہ چیز نہیں کر سکتا. تو یہ ایک وجہ یہ بھی بنتا ہے کہ شاید پاکستان اب اپنا پالیسی میں تغیر لا دے اور تغیر لانے کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات بھی کر لے, اور اگر نہ کر لے تو پھر بھی نقصان کی طرف جائے گا.
ٹھیک ہے, یعنی اس کے امکانات ہیں اور نہ ہو تو نقصان ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا, چودھری نعمان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دردانہ نجم وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. نعمان سفر صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا کہ بظاہر دباؤ ہے جو واشنگٹن سے پالیسی آئی ہے اس کے نتیجے میں, اور پاکستان نے اپنے تئیں جو کوششیں کی ہیں ہم نے حوالہ دیا ہے ایک آج کے بیان کا, پھر ہم آج ہی کے بیان کا اگر ایک اور حوالہ دیں, پاکستان کے وزیر خارجہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ظاہر پرامن حل ہی جو مذاکرات ہیں وہی حل ہے افغانستان کے مسئلے کا, اور افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو مذاکرات کی طرف لانا چاہیے, پاکستان جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کرنے کے لیے تیار ہے. سو بظاہر ایک کوششیں نظر آتی ہیں کہ تعاون بھی بہتر ہو, اعتماد کی فضا وہ بھی بہتر ہو. کیا یہ ایفرٹس, کوششیں مددگار ہو سکتی ہیں؟ کابل کے جو کہنا چاہیے تحفظات ہیں, واشنگٹن کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں اس سے؟
دیکھیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر حالات چینج ہوتے رہتے ہیں, اس میں انٹرسٹ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ایک ملک کا انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر سٹیبلٹی لانا, تو وہ اس ملک کا مستقل انٹرسٹ رہے گا, تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. پاکستان کے لیے اگر ہم آئیڈیلی دیکھیں تو ایک پرامن افغانستان بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر پرابلمز رہیں گے, اگر وہاں سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو انفلٹریشن ہوتی رہے گی, ٹریڈ ہم نہیں کر سکتے سینٹرل ایشیا کے ساتھ, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات رہیں گے. نمبر ایک بات یہ ہوگی, دیکھیں پاکستان اور افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں دونوں کنٹریز انوالو ہیں. اگر ہم صرف یہ کہہ دیں گے کہ پاکستان ہی اس میں انوالو ہے اور افغانستان کی حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی تو یہ بھی غلط ہوگا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے اور صرف افغانستان ہمارے اوپر بلیمز کر رہا ہے تو وہ جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پاکستان کی طرف سے بھی پرابلمز ہیں, ان کی طرف سے بھی پرابلمز ہیں. اب دیکھیں افغانستان کی طرف سے پرابلمز یہ ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو سینٹرل گورنمنٹ کی جو رٹ ہے وہ پورے افغانستان کے اوپر نہیں ہے, نمبر ایک. ان اور جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ رٹ نہیں ہے وہاں پہ صرف طالبان ہی سرگرم نہیں ہے, اور بھی کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں, آئی ایس آئی ایس اور اس طرح کے اور بھی جو اپنا اثر رکھتے ہیں. اس کے بعد جب اور اس کے بعد انڈیا کا ایک اہم رول ہے جس کو ویلکم کیا جاتا ہے کابل کابل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, اور اب امریکہ نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے. یہ تو یہ چیزیں ہوں گی, اور وہاں پہ جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے نا انگلی اٹھا دی جاتی ہے کہ پاکستان کے اوپر وداؤٹ این انویسٹیگیشن اور کچھ. اچھا, اب دوسری طرف اگر ہم پاکستان کو دیکھیں, پاکستان تھیوری میں ضرور یہ بات کرتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے نا امن آ جائے, اسٹیبلٹی آ جائے, ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے, جو نیشنل سیکیورٹی ہے, اس کے حوالے سے انڈیا کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے افغانستان میں, پاکستان اس سے بھی تھوڑا سا اس کو اپنے لیے ایک نیگیٹو چیز تصور کرتا ہے, اور پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ کابل ایڈمنسٹریشن کو یہ بات باور کروائی جائے کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا, نہ کہ آپ ہم کو چھوڑ کے انڈیا کے ساتھ بڑھا لیں. یہ بھی یہ پاکستان کی
نہیں, لیکن ایک سوال اس میں بڑا جینوئن ہے. افغانستان اتنا ہی انڈیپینڈنٹ ہے جتنا پاکستان یا دنیا کا کوئی اور ملک بھی. وہ کسی بھی ملک کے ساتھ اگر تعلقات بہتر یا زیادہ یا کسی بھی رینج کسی بھی سطح پہ رکھنے سے آتا ہے تو پاکستان کے تحفظات کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک بات, ہاں یہ سوال تو ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان ایویڈنس دے کہ بھارت کی کوئی ایجنسیاں ہیں, کوئی ادارے ہیں, وہ سرحدوں پہ ایکٹیو ہیں, افغانستان اس کو لمٹ کرے, شاید اس کا تو کوئی جواز بنتا ہو. ادروائز ریلیشن شپ میں پاکستان کو کیوں کر اعتراض ہونا چاہیے؟
اب یہی دیکھیں, یہی چیز کے اوپر اب آپ دیکھیں پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے, اب اسی لیے ان کے اوپر پریشر یہ آ رہا ہے کہ دنیا کا ہر ملک سوورن ہے, ان کی ایک سوورینٹی ہے, کوئی بھی دوسرا ملک اس کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا کہ آپ میرے پالیسیز کے اوپر چلیں. کوشش تو ہر ملک کرتا ہے, جیسے انڈیا کی آپ بات کریں, ان کے آس پاس کے جتنے بھی ممالک ہیں, نیپال ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, دوسرے, ان میں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح پاکستان دیکھیں, اس کی ایک یونیک ہسٹری ہے افغانستان کی. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے 70s میں جب افغان جہاد شروع ہوا ہے, اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس یہ نیریٹو تھا کہ جو یو ایس ایس آر ہے وہ نیکسٹ اس کا شکار پاکستان ہوگا. تو اس وقت سے پاکستان اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے فکر مند ہے کہ کسی طریقے سے,
یہ پرانی اس کے ایشوز آتے چلتے آ رہے ہیں. دردانہ نجم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کے پاس جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام وائس آف امریکہ کے ریڈیو سے براہ راست نشر ہو رہا ہے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پروگرام فیس بک کے اوپر تصویری جھلکیوں کے ساتھ بھی براہ راست دیکھ اور سن سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارا پتہ ہے www.facebook.com/voaurdu. یہاں پہ یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے, ہمارے کافی لسنرز اور ویورز یہاں پہ موجود ہیں, اپنے تبصرے, تجزیے پسند اور اس کا اظہار کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. بہت شکریہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں. میر رحمت ہیں, گلاب خان ہیں, ملک عامر, شبیر آوان ہیں, اور ساگر دین, محمد بلوچ, وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی دے رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خلیل عباسی ہیں, ایوب خان ہیں. سو تمام احباب کا شکریہ جو میں فیس بک پہ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اگر فیس بک پہ جانا چاہیں اور اس پروگرام کو سٹریم ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں تو پتہ ایک بار پھر www.facebook.com/voaurdu. دردانہ نجم صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان تعلقات پہ. واشنگٹن سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جنوبی ایشیا پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان پہ دباؤ ہیں, اور اتفاق سے پھر پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ حکومت بھی نئی ہے, نئی انتظامیہ بظاہر پاکستان کی یہ کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جو عدم اعتماد ہے, اس کو کم کیا جائے. آج وزیر داخلہ کا بیان, وزیر خارجہ کے بیانات, پچھلے ہفتے وزیر اعظم کا بیان کہ جی ہمارے ساتھ آپ بارڈر مینجمنٹ یا بارڈر سیکیورٹی کے لیے مشترکہ چوکیوں کے نظام کے اوپر آ کے مل جائیں, بیٹھ جائیں. سو کتنی مخلصانہ کوششیں پاکستان کو آپ کو لگتی ہیں, اور افغانستان کس طرح سے کنونسڈ ہوگا, اور دوسری طرف سے افغانستان کیسے قائل کر سکتا ہے پاکستان کے تحفظات کو, کیسے ایڈریس کر سکتا ہے؟
دیکھیں, یہ جو ہمارا افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ ظاہر ہے, اس کے اندر جو سب سے اور امریکہ کے ساتھ بھی اتفاق دیکھ لیں, یا جو بھی آپ اس کو انفارچونیٹ کہہ لیں, کہ تینوں ملکوں کا مطلب آپس میں جو ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے اس کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہوا ہے. مطلب امریکہ پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, افغانستان پاکستان پہ نہیں کرتا, اور پاکستان کے بھی آبویسلی اپنے تحفظات ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ جو کراس بارڈر انفلٹریشن ہوتی ہے اور وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اور پاکستان میں آ کے کاروائی کرتے ہیں. پھر کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹٹ فور ٹیٹ والی سچویشن چلتی آ رہی تھی, لیکن obviously پاکستان کو بھی اس چیز کا احساس ہے اور افغانستان کو اور امریکہ کو بھی ہے کہ پاکستان کی شمولیت اور پاکستان کی اگریمنٹ کے بغیر افغانستان میں عمل نہیں ہو سکتا. اگریمنٹ کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں پاکستان کو بھی اپنے بارڈر اور اپنے جو وہ پشتون سارا علاقہ ہے جس کے بارڈر جا کر افغانستان سے ملتے ہیں, کیونکہ دیکھیں افغانستان ابھی تک ڈیورنٹ لائن کو تو ریکگنائز نہیں کر رہا اور نہ اس پہ بات کرنے کو تیار ہے. آبویسلی پاکستان کو یہ تحفظات ہیں کہ کس طرح سے اس نے اپنے بارڈرز کو محفوظ کرنا ہے. دیکھیں پاکستان پہ الزام یہ لگ جاتا ہے کہ وہ انڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کرتا افغانستان میں, ایسا بات نہیں ہے. وہاں تو چائنا بھی بیٹھا ہوا ہے, وہاں ٹرکی بھی ہے, وہاں بہت سارے ممالک ہیں, وہاں رشیا ہے جا کر بیٹھا ہوا, بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے اسٹیکس جو ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں افغانستان میں. لیکن پاکستان کو انڈیا سے اس لیے انڈیا سے خائف کہہ لیں یا انڈیا کے حوالے سے تحفظات اس لیے ہیں کیونکہ اگر وہاں بیٹھ کر دیکھیں پاکستان کتنے فرنٹس پہ لڑے گا, ویسٹ پہ بھی, ایسٹ میں بھی, اچھا پھر ایسٹ میں جا کر انڈیا پھر وہاں بیٹھ جائے, تو تھری پرونگ ایک اسٹریٹجی اگر انڈیا بنا لے کہ تینوں جگہ پر وہاں افغانستان سے بھی وہ مقابلہ کرے, پھر اسی کے اندر انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے, پھر انڈیا اپنے بارڈر سے بھی ہے, تو اس طرح سے تو آبویسلی پاکستان جو ہے وہ, اور یہ بات اب عام ہے کہ انڈیا نے بہت سارے اپنے سفارت خانے جتنے کہے جا رہے تھے اتنے تو خیر نہیں ہو سکتے لیکن وہاں اسٹیبلش کیے ہیں. اور آپ نے اجے ان کی آپ کو پتہ بھی ہوگا جو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے بالکل علل اعلان کہا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتے رہے ہیں اور سی پیک کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو مطلب پاکستان کے بالکل صحیح تحفظات ہیں وز اے وز انڈیا, تو انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پاکستان کے ان تحفظات کو دور کرے بجائے اس کے کہ ہر وقت پاکستان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے کنٹری, ٹیررسٹ ہمارے یہاں آتے ہیں اور کشمیر کو انہوں نے مطلب کشمیر کا مسئلہ وہ حل ہی نہیں کرنا چاہتے اور اس کا سارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال.
بالکل پاکستان انڈیا کے درمیان جو کشمیر ہے وہ ایک ایشو ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کو افغانستان کے حالات کے ساتھ کسی طور پہ بھی جوڑنا افغانستان کے لوگوں کے ساتھ شاید انصاف نہ ہو. میر ویز افغان صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جو پاکستان کے تحفظات ہیں کہ انڈیا کی بہت زیادہ امدادی کارکنوں کی شکل میں ایجنسیاں وہاں سے سرگرم عمل ہوتی ہیں اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہیں, یہی وجہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان اس میں بھی توازن رکھے, کس حد تک یہ جائز مطالبہ ہے؟
دیکھیے کہ عجیب سی بات تو یوں ہے کہ گزشتہ 70 سالوں میں سے جو انڈیا افغانستان میں کر رہا ہے وہ بالکل پاکستان کی اپوزٹ ہے. وہاں پہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا گزشتہ 70 سالوں سے افغانستان میں آبادی کر رہا ہے, ہاسپٹل بنا رہا ہے, روڈ بنا رہا ہے, وہاں سے لوگ جاتے ہیں انڈیا میں پڑھ کر کے واپس آتے ہیں. تو ساتھ ساتھ دوسری جانب اگر دیکھ لے تو 70 سالوں میں پاکستان افغانستان میں مسلح اپوزیشن کو استعمال کر رہا ہے, انہیں اسلحے دے رہا ہے, وہاں پہ لڑائی لڑانی کی
اور 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو مطلب ہے کہ وہاں پہ ٹھکانا بھی دے رہا ہے ساتھ ساتھ.
تو وہ ٹھکانا جب دے رہا تھا اسی وقت کی ضرورت پاکستان کی تھی, اس وقت پاکستان یہ لڑائی کر رہا تھا, اب تو یہ سب باتیں سامنے آ چکی ہے. اب جو ہوا ہے تو اس سے لوگ خوش بھی ہے, افغان عوام جو پاکستان نے افغان عوام میں جو کریڈٹ بنایا ہوا تھا بدقسمتی سے وہ لوز ہوتے جا رہا ہے, وہ ویسٹ کر رہا ہے اسی وہی اماؤنٹ کو اپنی پالیسی کے ناطے. اب بات کیا ہے تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگر کوئی کہتے ہیں تو ظاہر ہے جب اس طرح کی پالیسی سامنے آتے ہیں جیسا کہ ٹرمپ پالیسی ابھی سامنے آ چکی ہے تو ان چیزوں کی اثر ہوگی عوام پہ, تو عوام اور بھی دور ہوتے جا رہا ہے پاکستان سے اور انڈیا کے قریب آٹومیٹکلی آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. تو ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم جتنی بھی وعدے شروع میں سے باقی کو چھوڑ اسی جب امریکن جب طالبان گورنمنٹ جا چکی ہے اسی وقت سے آج تک جتنی بھی پاکستانی وعدے کی ہوئی ہیں تو سامنے کچھ بھی نہیں ہے. افغان عوام کا گلہ شکوا, افغان گورنمنٹ کا گلہ شکوا یہی ہے کہ انہوں نے پاکستانی واضح طور پہ کوئی اس طرح اقدام نہیں اٹھایا ہے تاکہ وہ دہشت گردی کے خاتمے میں مدد آمیز ثابت ہو.
مثلاً افغانستان کیا چاہتا ہے, پاکستان کیا کرے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, طالبان کو میز پہ لائے کیا؟
دہشت گردوں کو گڈ اور بد طالبان کی جو پالیسی ہے یہ ختم کر لیں, یہ واضح پالیسی ہے پاکستان کے اندر ابھی بھی موجود ہے, آپ کو بھی علم ہے, آپ کے مہمانوں کو بھی علم ہے, آپ کے لسنرز کو بھی علم ہے. ساتھ ساتھ وہی طالبان جو افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے, جو افغانستان میں لڑائی جھگڑے کر رہا ہے, تو ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، انہیں گرفتار کر رہے ہیں، انہیں کم از کم اپنی سرزمین کو استعمال کرنے نہ دے. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو افغان گورنمنٹ مانگ رہا ہے، اور اس پہ کئی بار پاکستانی حکام نے وعدے کی ہوئے لسٹیں موجود ہیں. اب تو بات سامنے آ چکی ہے، اب تو یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہ طالبان وہاں پہ نہیں ہے. اب تو یہ بدقسمتی سے میں یہ کہہ دوں کہ پوری دنیا سمجھ رہا ہے، پوری دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے پیچھے ہے، خاص کر ان لوگوں کے پیچھے ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے، اور دوسری جانب اب میرے خیال سے پاکستان پہ چائنا کی طرف سے بھی پریشر ہوگا، کیونکہ یہ دہشت گردی تو صرف افغانستان تک محدود نہیں ہے، اس کی یہ آگ تو پاکستان تک بھی پہنچ سکتا ہے. جب پاکستان تک پہنچتے تو کم از کم دوسری چیز نہ ہو،
پاکستان پہ تو پہنچ رہی ہے نا. دیکھیں پاکستان میں تو شاید افغانستان کے بعد سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ دہشت گردی سے، جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کو ہی ہوا ہے. نعمان آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر کنفرم کرنے لگتا ہے کہ کچھ لائن ڈراپس ہوئی ہیں، زردانہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی.
اچھا نعمان، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں، اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے، ممکنہ طور پہ کچھ اہم سائڈ لائن ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، پاکستان کے پاس باور کرانے کے لیے کیا کچھ ہوگا یہاں پہ؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فوجی حل ہے بنیادی طور پہ، جس میں افسرز بھی ہوئے یہاں سے، امریکہ میں فوج کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل محض فوجی نہیں ہے، مذاکرات کی طرف لانا ہوگا طالبان کو، کون لائے گا ان کو، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟
دیکھیں یہ خالی پاکستان نہیں کہہ رہا ہے، میں ان کی آرم سروسز سینٹ میں جو ان کی کمیٹی ہے اس کی ایک دفعہ ہیئرنگ سن رہا تھا، وہاں بھی جنرل میرخل میٹس تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے اندر ہمیں جتنے بھی دھڑے ہیں ان کو لے کے آنا پڑے گا. دیکھیں جس طرح کابل ایڈمنسٹریشن نے گلبدین حکمت یار کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے، اسی طریقے سے دوسروں کو بٹھانا پڑے گا. جب آپ نہیں بٹھائیں گے، دیکھیں جب آپ ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ سلیکٹیو ریکنسیلیشن نہیں کرتے کہ یہ والے کو ملا لو اور دوسرے والے کو مت ملاؤ، اس کو ملاؤ. طالبان کا ایک رول ہے، وہ ہے، وہ کوئی بھی بے شک نہ مانے، امریکہ تقریباً 11-12 سال سے زیادہ 49 ملکوں کی فوج کے ساتھ افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پیس اینڈ سٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہا ہے، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہوا. کرپشن جتنی زیادہ ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو کیسے لوگ کریں گے. دیکھیں ریکنسیلیشن، ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت پڑے گی. یہ صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے کہ 70 سال میں انڈیا کا رول کنسٹرکٹیو رہا ہے اور پاکستان کا ڈسٹرکٹیو رہا ہے، ان کو میرے خیال ہسٹری کا زیادہ نہیں پتا کہ پاکستان نے، جس طرح آپ نے فرمایا، 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ اپنی کوئی خوشی سے یہاں پہ نہیں لے کے آئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شاید بھول گیا کہ اسلام آباد ڈیکلریشن ہوا تھا جس میں نواز شریف نے ان سارے متحارب گروپوں کو ایک جگہ بٹھایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ ایک قومی گورنمنٹ بنائیں. اس کے بعد جب وہ اسلام آباد سے واپس گئے تو انہوں نے پھر لڑنا شروع کر دیا، جس میں گلبدین حکمت یار اور یونس خالص اور بہت سارے لوگ تھے. اس کے بعد پھر نواز شریف ان کو لے کر مکہ ڈیکلریشن ہوا ہے، وہاں پہ پھر ان کو لے کر گیا ہے، وہاں پہ پھر ڈیکلریشن کرنے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دوبارہ انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. تو پاکستان کی کوشش پوری تھی کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے، اور جب یہ نہیں ہوا پھر 94-95 کے اندر یہ طالبان کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد سے ہسٹری ہمارے سامنے ہے. دیکھیں پاکستان کی غلطیاں ضرور ہیں، لیکن پاکستان کا پرابلم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے کافی پریشان ہے. انڈیا کا بڑھتا ہوا رول، اگر اس کو کوئی سولوشن نہیں لائے گا امریکہ، تو میرا خیال ہے حالات بدلنے کی کوئی امید نہیں رہے گی. دیکھیں آپ نے بات کی جو ہمارے انٹیریئر منسٹر کی اور ڈیفینس منسٹر کی اور سب کی، اور پرائم منسٹر کی بھی، لیکن آپ نے ابھی تک ملٹری کی بات نہیں کی، ان کا نیریٹو کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساروں کو ملانا پڑے گا، جتنے بھی سرکلز ہیں. اسی طریقے سے کابل ایڈمنسٹریشن کی، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے بہت بہترین انیشیٹو لیا تھا جب وہ پاور میں آئے تھے، اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو سیدھا ہیڈ کوارٹر، جو ہمارا ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے، راول پنڈی میں لے جایا گیا تھا، وہاں ان کا استقبال کیا گیا تھا، اور یہاں سے بھی ایک کھلے ہاتھ ان کو دکھائے گئے تھے کہ آپ آئیں، ہم راضی ہیں کام کرنے کے لیے. لیکن پھر کیا ہوا کہ دونوں طرف سے پھر کچھ ایسے اسپوائلرز ہیں موجود، پاکستان میں بھی اسپوائلر موجود ہیں، افغانستان میں بھی اسپوائلر موجود ہیں، جنہوں نے اس پیس پروسیس کو پھر ڈیریل کر دیا. وہ اس لیے ڈیریل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہائی ہے، جو جس کو نیچے لانا پڑے گا. تو اب میرے خیال میں ان کو بجائے اس کے کہ خالی افغانستان پاکستان ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں، اب امریکہ کے علاوہ بھی کچھ پارٹیز کو ٹیبل پہ لانا چاہیے، رشیا کو لانا چاہیے، چائنا کو لانا چاہیے،
ریجنل فورسز جو ہیں اس کا حل نکال سکتے ہیں. مجھے معافی کے ساتھ اس سیگمنٹ کو یہاں پہ ختم کرنا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ میر ویز افغان صاحب، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. دردانہ ہمیں جوائن رکھیں گی اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی. ابھی ہمارا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور اس سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ ایک بریک کے بعد.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور مسٹر کرافٹن ہمارے ساتھ انجینئر ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی. گزشتہ روز ایک بہت کہنا چاہیے کہ ہائپ والا الیکشن تھا، ضمنی الیکشن تھا، لیکن بہت زیادہ میڈیا کوریج تھی. اور یہ الیکشن تھا اس قومی اسمبلی کی سیٹ پہ جو وزیر اعظم میاں نواز شریف ان کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی، اور ان کی شریک حیات بیگم کلثوم نواز صاحبہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے امیدوار تھیں. پاکستان تحریک انصاف جو دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو چیلنج کر رہی تھی اس سیٹ کو، یاسمین راشد صاحبہ نے ان کے لیے کنٹیسٹ کیا. لیکن اس کی ایک اور بڑی اہمیت یہ تھی، یہاں پہ جماعت الدعویٰ جو کہ ایک کالا دم یا بین تنظیم ہے، اس کے ایک حمایت یافتہ امیدوار تھے جو سپوزڈلی ملی مسلم لیگ، چونکہ ابھی تک اس کی ڈاکیومنٹیشن کا اطلاعات کے مطابق وہ نہیں ہے، تو وہ ملی مسلم لیگ کا بینر تو نہیں استعمال کر رہے تھے، لیکن درحقیقت وہ انہیں کے ایک ڈیفیکٹو امیدوار کے طور پہ سامنے تھے. وہ تیسرا بڑا ووٹ جو ہے وہ گریب کرنے میں کامیاب رہے. لبیک یا رسول اللہ یا لبیک پاکستان نام کی ایک نئی سیاسی جماعت جو کہ وہ بھی انتہائی دائیں بازو کے ووٹوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، وہ بھی بڑی تعداد میں ووٹ لینے میں یہاں پہ کامیاب ہوئے. اور حیرت کی بات اس میں یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی لاہور کے اندر بھی ایک بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، یہاں اس کا امیدوار بہت کم ووٹ لے سکا. اور خاص طور پہ ان دونوں اگر ہم رائٹ ونگرز کو یا یہاں تک ایک بین تنظیم کے حمایت یافتہ امیدوار کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں، سو پاکستان پیپلز پارٹی جیسی بظاہر ایک ماڈریٹ فورس ہونے کے دعوے دار جماعت کے لیے یہ نتائج قطن جو ہے وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہو سکتے. کلثوم نواز صاحبہ فاتح رہیں اور تقریباً 15,000 کے ڈفرینس کے ساتھ یا ووٹوں کے فرق کے ساتھ یاسمین راشد جو ہیں وہ رنر اپ تھیں، دوسرے نمبر پہ آئیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ان کا تعلق بہت سارے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ نتائج کے اثرات بہت دور رس ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اور اوور آل جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے پاکستان کا اس کے لیے بھی. انالیسز لیں گے ہمارے ساتھ ہیں دردانہ نجم، ہما بکائی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور اپنے اپنا انالیسز دے کے جاتے رہیں گے. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. دردانہ مجھے مہربان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دردانہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سو شامی صاحب آپ فرمائیے گا، NA-120 کتنا اہم تھا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور جو نتائج ہیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں مسلم لیگ نواز کو، پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ایون ملی مسلم لیگ کو؟
دیکھیے یہ انتخابی نتائج جو ہیں یقیناً پاکستان پر اور مسلم لیگ کی سیاست پر اور عمران خان صاحب کی سیاست پر اپنے اثرات چھوڑیں گے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انتخابات گویا ریفرینڈم ہوں گے. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا اگر ہم جیت گئے تو لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور محترمہ مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ اگر لوگوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اس فیصلے کو رد کر دیا جو کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کا ہوا ہے.
صحیح.
اور انتخاب جیتنے کے فوراً بعد جو تقریر کی مریم نواز نے، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ فیصلے پر فیصلہ ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے عوام کی عدالت میں اس کی پذیرائی نہیں ہو سکی. اور اس لحاظ سے تو آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کو ایک تقویت ملی ہے اس نتیجے سے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی کمزوری نہیں نصیب ہوئی، وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے یعنی اس میں موقع کا جو بات ہے اچھا سا دونوں جماعتوں کے درمیان اس کو کم کیا ہے اور ان کی جماعت بھی حوصلے میں ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ کسی نے بھی کوئی قابل ذکر دھاندلی کا الزام نہیں لگایا اور کوئی جھگڑا بڑا بھی نہیں ہوا. اکا دکا تھوڑی بہت رقم پیر ہو گئی لیکن پرسکون طریقے سے یہ انتخاب منعقد ہوئے اور نتائج جو ہیں وہ بھی ساری جماعتیں جو ہیں تسلیم کر چکی ہیں.
صحیح.
تو یہ پاکستان
تو یہ کچھ پازیٹیو بھی باتیں یعنی بایو میٹرکس کا بعض حلقوں کے اندر بعض پولنگ اسٹیشنس کے اوپر بایو میٹرک سسٹم کا استعمال ہونا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی بڑا کامیاب تجربہ رہا. سو یعنی نظام کے لیے تو کچھ بہتر چیزیں ہیں یعنی دھاندلی کے ایلیگیشنز فوری طور پہ نہیں آئے, بایو میٹرک سسٹم اپلائی ہوا ہے, لیکن پولیٹیکل میسج بھی اس کا ساتھ ساتھ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہما بکائی صاحبہ آپ بتائیے گا, نواز لیگ پاکستان کے ظاہر سابق وزیر اعظم تین دفعہ کے اور وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, کیا اس اعتبار سے یا جس طرح سے ان کا یہ آبائی حلقہ رہا ہے یہ فتح ریزونیٹ کرتی ہے ان کے کیلبر کے ساتھ یا ان کی یہاں پہ جو پوزیشن رہی ہے اس کے ساتھ؟
میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پی این ایل این جیت گئی, لیکن آپ دیکھیے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی لوگوں کا خیال تھا کہ پی این ایل این کے لیے یہ سیٹ پیس آف کیک ہونا چاہیے اور کسی تردد اور کوشش کے بغیر وہ یہ سیٹ جیت لیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی ایکسٹینسو کیمپین کی کیونکہ پی ٹی آئی انہیں بہت ٹف ٹائم اس حلقے میں دے رہی تھی. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب ہم الیکشنز کے قریب پہنچے تو لٹرلی صورتحال یہ تھی کہ بہت لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ڈاکٹر یاسمین جو ہیں وہ ہرا دیں گی پی ایم ایل این کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے حلقے میں جو اس قدر اسٹرانگ ہولڈ تھا پی ایم ایل این کا, پی ٹی آئی کی اس لیول کی پذیرائی جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک لٹمس ٹیسٹ ہے آئندہ آنے والے حالات. پھر میرے خیال ہے ایک اور جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جس کے بارے میں بات کم ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں جو بحث ہے وہ رک گئی ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں, وہ پارٹیسپیشن ہے ملی پارٹی کی.
صحیح.
یہ جو ریلیجس فیس آیا ہے جماعت دعویٰ ایک بین جماعت حافظ سعید کی تصویروں کے ساتھ وہاں کیمپین ہوئی اور 4000 ووٹ اس نے اٹھائے, میرے خیال ہے یہ ایک سیریس ایشو ہے جسے جو لبرل انٹلیکچوئل ہے پاکستان کا وہ تو بہت پریشانی سے اس صورتحال کو دیکھ رہا ہے. اب جماعت اسلامی تو تقریباً آپ سمجھیے ووٹ آؤٹ ہو گئی, لیکن اس نئی جماعت نے 4000 ووٹ اٹھا لیے. تو یہ کون سا ٹرینڈ ہے جو آپ اس وقت پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس میں دیکھ رہے ہیں؟ اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے.
صحیح.
اور یہ آگے جا
کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ ووٹ کہاں جا رہا تھا, نمبر ایک بات, اور اب جبکہ یہ ایک اپنے نام کے ساتھ اگر جماعت و دعویٰ یا کہنا چاہیے کہ ملی مسلم لیگ اگرچہ ایک بینڈ پرسنالٹی ہیں, انٹرنیشنلی ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہیں, ان کا حمایت یافتہ امیدوار ہے اور پھر بھی وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تیسری پوزیشن حاصل کر لیتا ہے, سو آئندہ انتخابات میں جو جنرل الیکشنز ہوں گے اس کے اندر یہ کتنا یہ فیکٹر اہم ہو جائے گا؟
میں آپ سے یہ گزارش کروں جی کہ دیکھیے کل پی ایم ایل این کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے یہ بات میڈیا پہ انہوں نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو کھڑا کیا گیا تھا ملی جماعت کو یہ ہمارا ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اسینشلی یہ ووٹ ان کو پڑتا تھا.
صحیح.
اور دوسری اہم بات یہ کہ نواز شریف صاحب نے ان جماعتوں کا مینسٹریم ہونے کو پچھلے سال بلاک کیا تھا اور جیسے ہی وہ نااہل ہوئے آپ نے دیکھا کہ جو پہلا ضمنی الیکشن ہوا اس میں آپ یہ لوگ نظر آئے اور جو پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ تو یہ بات برملا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسے تھے اور یہ لٹرلی پیسوں سے ووٹ خرید رہے تھے, دو لوگ بے دریغ پیسے کا استعمال کر رہے تھے این اے 120 کے الیکشن میں, ایک پی ایم ایل این اور دوسری یہ ملی پارٹی. پیپلز پارٹی کی بھی کیمپین منی لیس تھی اور پی ٹی آئی کی کیمپین بھی منی لیس تھی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ
دردانہ لاہور سے ہیں ہمارے ساتھ, ذرا دردانہ سے بھی اپڈیٹ لیتے ہیں. دردانہ آپ کے خیال میں یہ این اے 120 کے الیکشنز کیوں کر اہم ہیں, کہ ان حوالوں سے پیپلز پارٹی جو کہ ظاہر ہے لاہور کے اندر کچھ حلقوں میں خاص طور پہ اور بالعموم پورے شہر میں اس کا ایک بڑا ووٹ بینک ہوا کرتا تھا, وہ اس حد تک سکڑ گئی ہے کہ جمعہ 8 دن جس پارٹی کو تشکیل ہوئے نہیں گزرے ہیں, حتیٰ کہ وہ بھی باقاعدہ رجسٹر بھی نہیں ہو پائی ہے, اس کا حمایت یافتہ امیدواروں سے کہیں زیادہ ووٹ لے جاتا ہے. جی دردانہ کا نمبر لگتا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. شامی صاحب آپ یہ بتائیے گا اگین, ملی مسلم لیگ اس کے مستقبل کے سیاسی منظر نامے پہ کیا یہ اثرات ہو گئے ہیں؟ مسلم لیگ نواز کو یہ کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ انتہائی رائٹ کی پارٹی ہے, اور پھر یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟
دیکھیے پیپلز پارٹی کو تو بہت بڑا سیٹ بیک ہو گیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز سے بڑی طاقت تحریک انصاف کی طرف راغب ہو چکی ہے, کیونکہ اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو وہ کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے دے سکتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس کی کوئی توقع نہیں رہی. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پوزیشن ہے جس میں مذہبی حلقے جو ہیں ان کے ووٹ بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں, اور آئی جے آئی کی ایک قسم کی وراثت ہے جو مسلم لیگ نون کو منتقل ہوئی. آئی جے آئی تمام بٹو فورسز جو تھیں ان کے مخالف, بٹو صاحب کے جو مخالف فورسز تھیں ان کی وراثت اس کے پاس آئی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مذہبی حلقے ہیں ان کا ووٹ واپس لینے کی کوشش کی گئی ہے اس وقت مسلم لیگ نون سے. آپ تو جماعت دعویٰ کی جو جماعت ہے ملی مسلم لیگ اس کی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ اہم ایک بات یہ بھی ہے کہ نبات یا رسول اللہ کے نام سے جو جماعت کام کر رہی تھی اور جو ممتاز قادری صاحب جو ہے ان کی لاش جو ہے جس نے اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی اور وہ ان کے شہید قرار دے کر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی, اس نے 7,000 ووٹ لیے ہیں. یعنی جماعت دعویٰ کی جو ملی مسلم لیگ ہے اس سے زیادہ ووٹ ممتاز قادری صاحب کے نام لیواؤں نے لیے ہیں اور تیسرے نمبر پر وہ آئے ہیں. تو یہ ایک بازار اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سے اس کے مذہبی حلقے کے جو ووٹ ہیں ان کو واپس لیا جائے, اور آپ جو دیکھیے کم و بیش 11% ووٹ جو ہیں انہوں نے حاصل کیے ہیں, اور مسلم لیگ نون کے جو ووٹ کم ہوئے ہیں اگر آپ پرسنٹیج کے
وہ بھی 10-11% ہے,
وہ کم و بیش 10-11% ہے. مسلم لیگ نون کو یہ کافی نقصان ان جماعتوں نے پہنچایا ہے, اور اگر اسکیم کے مطابق کام ہوتا تو پھر اس کی ان کے ووٹوں کی تعداد بہت بڑھ بھی سکتی تھی. توقع یہ کی جا رہی تھی بعض حلقوں کی طرف سے کہ یہ زیادہ بڑی تعداد میں مسلم لیگ کے ووٹ جو ہے اپنی طرف متوجہ کر لے گی. اور ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے 44 امیدوار میدان میں تھے اور آزاد امیدواروں کی بہت بڑی تعداد تھی, تو ان سے بھی یہ توقع لگائی جا رہی تھی اگر 400-500 ووٹ ایک خرچے کا ایک شخص تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بڑی تعداد میں کم ہو جائے گا, لیکن ان سے تو توقع پوری نہیں ہوئی. لیکن یہ جو خطے کی کنٹینیوں دو بچ گئی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے مستقبل کے حوالے سے,
ملی مسلم لیگ اور لبیک یا رسول اللہ پارٹی, اور ظاہر ان کے جو کہنا چاہیے کہ فالوورز ہیں وہ دیگر جگہوں پہ دیگر شہروں میں موجود ہیں. دردانہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی دردانہ نجم سے رابطہ نہیں ہو رہا. بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیئر ہیں ایسوسی ایٹ. جی جی پلیز پلیز.
جب وہ اس کے حوالے سے ممتاز قادری صاحب جو ہیں ان کو پس دی گئی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دی گئی, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس کوسا صاحب کا فیصلہ ہے جس کے بعد ان کو پھانسی دی گئی, وہ لیڈ کر رہے تھے بینچ کو.
صحیح.
اب لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ مسلم لیگ نون میں پختا ہے, کیونکہ یہ جو مکتب شکر ہے بریلوی مکتب شکر اس کے جو پرجوش لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون کو اس اطلاع کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. پھر کسی طرف جب حافظ سعید صاحب کے خلاف کاروائی ہوئی ان کو نظر بند کیا گیا تو پھر یہ سمجھا گیا اور کہا گیا کہ حافظ سعید صاحب کے خلاف کاروائی ہوئی ہے یہ ریاستی کاروائی ہے,
جی جی,
اور یہ حکومتی کاروائی نہیں ہے. لیکن نتیجہ جو اس کا نکلا وہ یہ نکلا کہ وہ حکومتی کاروائی ثابت ہوئی اور نواز شریف صاحب کو اس کا خنازہ بھی بھگتنا پڑا.
صحیح.
تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ آپ جب اقدام کرتے ہیں اور مختلف اپنے بین الاقوامی حلقوں کو اور مختلف علاقے کو اندرونی علاقوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں,
جی جی,
حالات پر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں,
تو پھر وہی چیزیں آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہیں اور انہیں کا حساب آپ سے طلب کیا جاتا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہے. بیرسٹر امجد ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, چیئر ہیں ایسوسیشن آف پاکستانی لائرس کے, مینچسٹر بیسڈ ہیں, ایکسپرٹ ہیں نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست پہ اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں, اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی وابستگی ہے اس سینس میں کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی ان کے بھی چیئر ہیں, اگر میں ایگزیکٹ ڈیزگنیشن یہاں پہ نہیں بتا پا رہا. تو بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ بتائیے NA-120, بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جیت جانے کے باوجود وہاں اس کے لیے خطرے کی گھنٹیاں اس الیکشنز نے بجائی ہیں, کیا اس کو اسی طرح سے لینا اور دیکھنا ہوگا؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمبولک ون ہے. آپ جتنا مرضی کوشش کریں کوئرسیو میجرز کے ذریعے پولیٹیکل لیڈر کو آؤسٹر کرنے کی, عوام ریئیکٹ ڈفرینٹلی کرتے ہیں. یہ الیکشن ثابت کرتا ہے کہ جب آپ جتنی مرضی ڈسکوالیفیکیشن کریں, جب تک کورٹ آف لا کے ذریعے کسی کو کنوکٹ نہ کریں جو کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, جو کہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے زرداری صاحب 10 سال کیس بھگت رہے, بعد میں 5 سال صدر رہے. اسی طرح عوام نے یہ عندیہ دیا ہے کہ آپ ہمارے لیڈران کو کسوٹی کے اوپر پرکھے بغیر اس طرح بالوں سے پکڑ کے نہیں نکال سکتے, اور انہوں نے ووٹ ان کے حق میں دیا ہے. جتنا مرضی آپ اس کو ادھر ادھر دیکھتے رہے, اسٹیبلشمنٹ نے زور لگایا ہے کہ یہ سیٹ وہ جیت نہ سکیں, لیکن میرے خیال میں عوام نے ان کی آبائی سیٹ تھی, واضح مارجن سے وہ جیت گئے ہیں, تو یہ انڈرسٹینڈیبل تھا. اور عوامی, یہ انٹرنیشنل پرنسپل ہے, عوامی ریئیکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے جو کہ آ ترائیاں یا اینالیٹیکل یا دوسری اسیسمنٹ ہوتی ہیں.
صحیح, یہ اس ریفرنس میں ہے. سو آپ کا نقطۂ نظر پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ اور خاص طور پہ اس پہ آ گیا, لیکن ایک بات ذرا اور بتائیے گا, جو یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ انتہائی ایکسٹریم یا رائٹ کی جو جماعتیں ہیں وہ اپنا ووٹ بینک بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اس کا نقصان ہوگا مسلم لیگ نواز کو, لیکن کوشچن تو یہ ہے کہ جو لیفٹ کی پارٹی یا جو ماڈریٹ پارٹیاں ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کے لیے کیا چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں, خاص طور پہ کیا پنجاب میں اپنے وجود کو بھی برقرار رکھ پائے؟
میرے خیال میں جو مڈل کلاس ہے وہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. آپ آگے لبرل اور کنزرویٹو فورسز ہوتی تھی اور ایکسٹریمسٹ کی جگہ نہیں بنتی تھی, اب کیونکہ آپ سول ڈسپنسیشن کو کمزور کر رہے ہیں تو جو کنزرویٹو قدامت پسند جماعتیں ہیں اس کو آپ مارجنلائز کر کے ایکسٹریمسٹ آؤٹ سیٹ کو آگے لا رہے ہیں, کیونکہ وہ بندے زیادہ اکٹھے کر سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی پالیسی فالو کریں گے تو یہ ڈکٹیٹرشپ یا ڈکٹیٹیریل ریجیمز کو تو سپورٹ کرتا ہے, پاکستان کو کہیں بھی سپورٹ نہیں کرتا. لبرل اپنا ووٹ بینک ہے, پیپلز پارٹی ایک نیشنل جماعت ہے, پوری پاکستان میں ان کی برانچیں ہیں, وہ اگر اپنی نیشنل سٹرائیڈ لے کے لبرلزم لے کے چلیں تو ملک کے لیے اچھا ہے, کیونکہ وہ اقلیتوں کے حقوق اور دوسروں کے لیے, پی ایم ایل این یا نون لیگ یا کاف لیگ یا دوسری مسلم لیگ کی جماعتیں اگر کنزرویٹو سائڈ لے کے چلیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن آپ ان کو مارجنلائز کریں, ان کو کٹ ٹو سائز کریں, اور اس کی جگہ پہ آپ جماعت کو دعویٰ یا دوسرے ایسے گروپ لائیں, لشکر جنگوی یا یہ وہ, جو بندے تو اکٹھے کر لیں اور ان کے ملیٹنٹ آؤٹ فٹ بھی ہوں, تو اس سے جمہوریت یا سویلین رول یا جو سول ڈسپنسیشن ہے اس کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. اور پاکستان میں کرپشن تو ویسے ہی آپ دیکھیں جس کو مرضی آپ بات کر لیں, پاکستان میں کرمنل جسٹس سسٹم اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا کہ آپ 6 مہینے میں ٹرائل ختم کریں, 3 ہیئرنگز میں سزا دیں اور پتہ لگے کہ واقعی شفاف ٹرائل ہو رہا ہے. یعنی میرا مطلب اتنا بیک لاگ ہے, اور پھر اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا, وہ سب کہتے ہیں اگلے کا جو کام ہے وہ خراب ہے, اپنے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالتا. تو یہ ضروری ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹبلٹی ہو, پارلیمنٹ کو فنکشن کیا جائے, اکاؤنٹبلٹی صحیح معنوں میں اٹین کی جائے, چاہے اس کے لیے نیب ریفارم کیا جائے, اور پھر آپ آر اوز ریٹرننگ آفیسر سے ایکسپیکٹ کریں کہ پارلیمنٹیرینز جو کینڈیڈیٹ ہیں جو اچھے لوگ نہیں ہیں ان کو آر او کے لیول پہ روکا جائے, اور پھر الیکشن میں لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے. پاکستان بنایا ووٹ نے تھا,
صحیح,
اور میرے خیال میں بچائے گی بھی ووٹ.
ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں, پروگرام جاری رکھیں گے. پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا بلوچستان, آزاد بلوچستان کی اشتہاری مہم سوئٹزرلینڈ کے اندر پاکستان کے تحفظات.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے
آپ
तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, सिर्फ आज न्यूज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। और प्रोग्राम के इस तीसरे सेगमेंट में, तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे उस डेवलपमेंट के बारे में, स्विट्ज़रलैंड के अंदर आज़ाद बलूचिस्तान की तशहीरी मुहिम और पाकिस्तान के तहफ़ात। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं एम्बेसडर फ़ारूक़ आमिल, उन्होंने एक ख़त के ज़रिए स्विट्ज़रलैंड के हुकाम से ये मुतालबा किया है कि जनीवा के अंदर आज़ाद बलूचिस्तान की जो तशहीरी मुहिम या पोस्टर लगाए गए हैं उसके ख़िलाफ़ इकदाम किए जाएँ और कार्रवाई की जाए। और अंग्रेज़ी अखबार डॉन ने यह ख़बर शाया की है, इस ख़त का हवाला दिया है और उसके मुताबिक ये ख़त 6 सितंबर को लिखा गया था, जिसमें हवाला दिया गया है कि मुसाफिर बसों पर फ्री बलूचिस्तान के नारे या स्लोगन जो हैं वो कुनंदा किए गए हैं। और इसी तरह सफ़ीर के मुताबिक 5 पोस्टर्स और एक डिजिटल इश्तहार जो है वो भी इस ज़िम्न में उसको नशर किया गया है। बलूचिस्तान हाउस इस इश्तहारी मुहिम का स्पॉन्सर है। आपको सामने मालूम है कि बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी या लिब्रेशन फ्रंट, ये दोनों तनजीमें ऐसी हैं जिनको पाकिस्तान की हुकूमत बैन करार दे चुकी है और इनके ऊपर पाबंदी लगा चुकी है, और इसकी क़यादत जो है वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुकीम है। और एनालिसिस हम लेंगे इस इशू के ऊपर कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, क्या आज़ादी इजहार के ये पैराए में और ज़िम्न में आता है, या पाकिस्तान सिफारती एतबार से इस मुहिम को रुकवाने में कोई कहना चाहिए कि एक लेजिस्लेटिव, माफ़ी चाहता हूँ, कोई कानूनी किरदार भी रखता है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब चूँकि लॉयर भी हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ के, इंटरनेशनल लॉज के भी, सो उनसे मालूम करते हैं। बैरिस्टर साहब आप हमें बताइएगा इस मुहिम के बारे में पाकिस्तान के तहफ़ात कितने जेन्युइन हैं, एक बात, और पाकिस्तान इसको रुकवाने के लिए क्या दलील या लॉजिक दे सकता है। जी बैरिस्टर साहब जी, बताया गया है कि हमें सरफराज बुगची साहब ने ज्वाइन कर लिया है, होम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के और हमारे प्रोग्रामों में अक्सर हमें वक्त देते हैं। बेहद शुक्रिया बुगची साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
जी
बुगची साहब बात जी बैरिस्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, सरफराज बुगची साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान के, ज़रा उनके तहफ़ात कुछ जानते हैं। बुगची साहब ये जो तशहीरी मुहिम चल रही है आप उससे आगाह होंगे, पाकिस्तान ने इस पे तहफ़ात ज़ाहिर किए हैं, वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर को भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तलब किया है, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो जनीवा में हैं वो भी इस पे ख़त लिख रही हैं। आपके ख्याल में ये जो तशहीरी मुहिम है उन फोर्सेस की जो बलूचिस्तान से, जो पाकिस्तान से नाराज़ हैं और आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाती हैं, उनकी ये मुहिम कितनी मौसर हो सकती है अगर वो यूरोप के अंदर इस तरह की कैंपेन चलाते हैं तो?
देखिए ये जो वायलेंस का रास्ता इन्होंने अख्तियार किया और खुदा ना खास्ता स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तोड़ने के लिए रॉ से मदद लेकर एक वायलेंस का रास्ता अख्तियार करके पहले तो बलूचिस्तान में नारकी फैलाने की कोशिश की, अल्लाह के फजल करम से जब यहाँ से नाकाम हुए तो अब उन्होंने ये एक तरीका ढूंढ लिया है कि वो यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूरोपियन यूनियन में और फिर जनेवा में और डिफरेंट जगहों पर सेमिनार्स करके, कभी कभी कोई बिल ला के, कभी क्या करके, तो इस तरह अपनी अटेंशन हासिल करना या सीख करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की तशहीरी मुहिम का बलूचिस्तान के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बलूचिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एंड वी डैम केयर अबाउट सच थिंग्स।
अच्छा, इससे ज़्यादा आप ये नहीं समझते कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आप हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान के तहफ़ात कितने जेन्युइन हैं और उसको कानूनी तौर पे वो कैसे उठा सकता है, स्विट्ज़रलैंड किस हद तक सुनने का पाबंद है अगर हम इसको कानूनी पैरामीटर्स में देखें तो?
ये पाकिस्तान का एहतजाज बरहक है क्योंकि एक तो बलूचिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो पहले नहीं हुई, ना स्किरमिशेज हैं, लोगों को हथियार डालकर पीस प्रोसेस में हिस्सा लेने की दावत दी गई है, हुकूमत का हिस्सा है, जो कौम परस्त पहले बरतरे प्रकार थे वो मोस्टली पार्लियमान या उसके दरपर्दा लोगों के साथ तावुन में है, पार्लियमान रिप्रेजेंटेटिव है और सूबाई असम्बली जो है उसमें तमाम लोगों को नुमाइंदगी दी गई है, पहले डॉक्टर मालिक साहब चला रहे थे, अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में काफी काम, मेरे ख्याल आफ्टर गुड 2 डेकेड्स बलूचिस्तान में इस वक्त पीस है, अमन है। अब देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तरह की इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज इसको कर रही है देखना ये होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट जो है उसको आउटलॉ किया गया है, पाकिस्तान ने उसको جو ہے پروسکرائب کیا ہوا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی ریسپیکٹ کرتی. اکا دکا یہ واقعات ہو جاتے ہیں اشتہاری مہم اور برطانیہ اور یورپ میں, کیونکہ آزادی تقریر و تحریر ہے تو اس گائز میں ایسے کچھ لوگ نیگیٹو جن کے نیفوریس جن کے ہوتے ہیں وہ آ کے اپنی اشتہاری مہم کے ذریعے اس چیز کو اٹھانا چاہتے ہیں. ان کا مقصد ٹیکنیکلی صرف کسی اور ایجنڈے کو اس کی تکمیل.
سو میسج کی اوپینین پہ کتنا فرق پڑ سکتا ہے اگر اگر ان کی اشتہاری مہم کے انداز میں دیکھیں کیا وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟
اس کی اشتہاری مہم سے ٹیکنیکلی جو اس کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا موقع ملتا ہے. جو وہ پاکستان کے مخالف ہیں ان سے اپروچ کرتے ہیں, ان کو فنڈ کرتے ہیں, ان کو سپانسر کرتے ہیں, ان کو آڈینس ملتی ہے, ان کو ممبران پارلیمنٹ سے ملایا جاتا ہے, یورپین پارلیمنٹ کے اکابرین سے ملایا جاتا ہے اور اس کو ایک انٹرنیشنل ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کا بالکل جائز مطالبہ ہے کہ آپ ایک پرامن بلوچستان میں آپ اس طرح کی ڈویژن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور
بھکتی
دنیا میں ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں اور لوکل کاؤنسل ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے لوگوں کو اس طرح کی اشتہاری مہم چلانے کے لیے اجازت دے رہی ہے جو کہ میرے خیال میں قانونی بھی نہیں ہے, آئینی بھی نہیں ہے. لوگ اپنا موقع
اب یعنی جواز ہے پاکستان اس کو پرسو کر سکتا ہے
لیکن یہ طریقہ نہیں.
بکٹی صاحب آپ یہ فرمائیے گا, بہت پہلے آپ سے بھی بات ہوئی تھی اور اس پروگرام میں جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو جلاوطن رہنما ہیں بکٹی صاحب ان کے ساتھ بھی پروگرام میں ہمارا تفصیلی انٹرویو تھا اور ایک گفتگو کا ایک اینگل یہ تھا کہ کیا ان کو بھی جو کہ اس وقت بلوچستان کی جو حکومت ہے اس نے مسالیت کی بھی ایک پالیسی اختیار کر رکھی ہے. سو آپ کی طرف سے جو امن یا ہتھیار پھینکنے اور عام معافی کی پیشکش تھی یا انگیجمنٹ کی وہاں سے ابھی کوئی آپ کا وہ رابطہ برقرار ہے؟ کسی لیول پہ کوئی بیک ڈور چینل سے گفتگو ہو رہی ہے ناراض رہنماؤں کے ساتھ؟
دیکھیں ہم پرنسپلی تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہو اگر وہ ڈائیلاگ سے ریزالو ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور جو بلوچستان حکومت ہے یا پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کے دروازے ہمیشہ ڈائیلاگ کے لیے لوگوں کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے ڈائیلاگ کا نتیجہ ہے کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے ان سو کالڈ لیڈرز کی وہ آج اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آ رہی ہے کہ ان کے سو کالڈ لیڈرز جو ہیں وہ یورپ میں بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہیں اور ادھر عام بلوچوں کو ہتھیار پکڑا کے معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں استعمال کیا جاتا ہے, ان کے خون کو بیچا جاتا ہے, وہ قتل کرتے ہیں اس کو بھی بیچا جاتا ہے اور وہ قتل ہوتے ہیں وہ بھی بیچا جاتا ہے. تو جب ایسی سچویشن میں یہ ہمارا ڈائیلاگ ہے کہ لوگ جوک در جوک واپس آ رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو ان لوگوں کی بڑی تعداد شہروں میں موجود تھی اور یہاں ٹارگٹ کلنگز کر رہی تھی تو ہماری حکمت عملی سے وہ شہروں سے قصبوں میں گئے, قصبوں سے ان کو ہم نے پہاڑوں میں دھکیلا اور اب پہاڑوں سے واپس ہم ان کو مین اسٹریم میں لے کر آ رہے ہیں. سو دس از آر پالیسی, آر ڈائیلاگ ڈورز آر آلویز اوپن فار اینی بڈی اور ہمارا یہ موقف ہے کہ جو بھی ہتھیار ڈالے گا ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو قبول کرے گا تو اس کو ہم ویلکم کریں گے. اور سیکنڈ چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ اب بھی راہ راست پہ نہیں آنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے آپ کا چینل بڑا سنا جاتا ہے اور اس وقت بھی میرے بہت سارے بلوچ بھائی جو پہاڑوں پہ ہیں وہ سن رہے ہوں گے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جی وہ واپس آئیں ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کا بندوبست کریں گے.
صحیح.
نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو وہ چیلنج کریں گے تو ہم ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے.
بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب, ہوم منسٹر بلوچستان آپ ہمارے ساتھ تھے اور امجد ملک صاحب آپ کے پی ایم ممنون ہیں. اور سامعین کوئکلی پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف ہم جائیں گے اور اس میں ہم بات کریں گے, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سیشن جاری ہے, پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وہ بھی پہنچ چکے ہیں, دنیا کے مختلف رہنما ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, مختلف دنوں کے اندر ان کے ایڈریسز ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ظاہر ہے چونکہ نیو یارک میں یہ سیشن ہو رہا ہے اگرچہ انٹرنیشنل فورم سے ہو رہا ہے لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ میزبان کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور پہلی بار صدر کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے اس پلیٹ فارم سے وہ ایڈریس کریں گے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو حالیہ پالیسیز رہی ہے ان کی انتظامیہ کی خاص طور پہ جو فارن پالیسی سے متعلق ان کے جو فیچر جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ اسی کو پرسو کرنا چاہیں گے اور اس میں اپنے الائز اپنے اتحادیوں ان کو وہ ایڈریس کریں گے, ان کو خطاب کریں گے. انالیسز ہم لیتے ہیں, علی عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور اپنا میگزین ویوز آن نیوز, ویوز اینڈ نیوز اس کو اس کے چیف ایڈیٹر ہیں افتخار علی، نیو یارک سے موجود ہیں، سینئر صحافی ایسوسیٹیڈ پریس آف پاکستان سے وابستہ ہیں. علی عمران صاحب، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ اس چونکہ تھوڑی انپریڈکٹیبلٹی بھی ان کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور کافی مرتبہ جی، کیا 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 باور کرانا چاہیں گے اس فورم کو؟ آج بھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ یو این میں انہوں نے ایک کلوز ڈور میٹنگ کی ہے جس میں فوکس یہ تھا کہ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ فنکشنل بنایا جائے اور جو ڈیلینگ کہنا چاہیے کہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں وہ ختم کی جائیں، بیوروکریٹک اپروچ ختم کی جائے اور ایک مؤثر ادارے کے طور پہ اس کو نکھارا جائے.
دیکھیں جی، یہاں پہ یہ جو اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس میں شرکت ہے وہ ان کی پہلی شرکت ہے، اور آج کل کیونکہ ایک پولیٹیکل ہریکین کا سیزن بھی ہے تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جو امریکہ کی یو این میں امبیسڈر ہیں نکی ہیری، ان کے جو خاص طور پہ اور جو سیکرٹری ٹیلرسن ہیں ان کی جو ایڈوائس پہ جو اسکرپٹ تیار ہوا ہے، کیا وہ اس اسکرپٹ کے ساتھ چلتے ہیں یا کہ کچھ فل بدی وہ وہاں پہ کچھ کہتے ہیں اپنی اسپیچ میں. تو یہ تو ایک دنیا کا بہت بڑا فورم ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ممالک کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اور ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ آئے ہوں گے، تو ان کے ساتھ ان کو بات چیت کا بھی موقع ملے گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اسپیچ ہوگی، جو ابھی تک امریکی حکام نے بریفنگ دی ہیں، اس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر اصلاحات کی جائیں. تو جب ہم اقوام متحدہ کی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو اس میں براڈلی اسپیکنگ تین اصلاحات ہیں یعنی کہ جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. ایک تو اس کی جو اسٹرکچر ہے یو این کی، اس کا ریفارم. نمبر ٹو، وہاں پہ جو بیوروکریٹک ایک ان کا انداز ہے جسے کہ انگریزی میں ایلیفنٹائن بیوروکریسی کہا جاتا ہے، بہت بڑی ہے. نمبر تین، ان کا فائنینشیل جو خرچے ہیں اور اس کے اوپر جو آتا ہے. تو اس کے لیے میں آج جو میٹنگ، آج بھی انہوں نے اس میٹنگ میں ذکر کیا کہ وہاں پہ جو اس کا بیوروکریٹک ایک سسٹم ہے اس کو افیکٹو بنایا جائے. تو میرے خیال میں وہ ان کا زیادہ جو ایمفیسس ہوگا وہ اس کے کہ اس کو کیسے بہتر انداز میں یو این کو بنایا جائے کہ وہ ایک افیکٹو
اور مؤثر ادارے کے طور پہ سامنے آئے،
ایک ایسی آرگنائزیشن تنظیم کے تحت کے طور پہ کام کرے جو کہ دنیا میں پیس اور سیکیورٹی کے جو اس کے مین جو گول ہیں.
افتخار صاحب نیو یارک میں، ذرا ان کی انپٹ لیتے ہیں. افتخار صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس سنا ہے کہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹس بھی بہت سخت ہیں کیونکہ انٹرنیشنل لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ وہ پہنچ رہی ہے، لیکن اگین ہمارا فوکس ٹرمپ صاحب کے اوپر ہوگا، آپ فالو بھی کر رہے ہوں گے ان کو، کس چیز کو وہ ایمفیسائز کر سکتے ہیں اپنے ایڈریس میں؟ بڑا اہم ہے ان کے لیے بھی.
نہیں، آج تو ان کا تو مین ایڈریس کل ہے جی،
جی منگل کو،
جو ہاں منگل کو. آج تو انہوں نے ایک اسپیشل سیشن کنوین کیا تھا، ایک اسپیشل میٹنگ کال کی تھی ٹو ڈسکس یو این ریفارم. بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت بیوروکریسی ہے اور مس مینجمنٹ ہے اور اٹ شوڈ چینج دا وے اٹ ڈز بزنس. یہ ان کے لفظ سے. تو اس میں انہوں نے پرپوز کیا کہ جی یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ 25% تقریباً 25% بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے یونائٹیڈ نیشنز کے. تو انہوں نے اور ملکوں کو بھی کہا جو کہ اب اس سچویشن میں ہے کہ وہ زیادہ پے کر سکتے ہیں کہ وہ بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کریں یونائٹیڈ نیشنز میں اور اس کے جو آپریشنز ہیں تاکہ وہ زیادہ افیکٹو ہو جائیں. بیسیکلی ان کا یہ میسج تھا. وہ بہت بڑے اسٹرانگ کرٹک تھے یونائٹیڈ نیشنز کے، آپ نے سنا ہوگا.
اپنی کیمپین میں
انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک کلب ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایکشن اورینٹڈ آرگنائزیشن بنایا جائے.
بے حد شکریہ آپ کا افتخار علی صاحب، آپ کے بھی جو ہے کہ علی عمران صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ ہم نے بڑا کوئک کچھ اپڈیٹس لی اس یو این سیشنز کے بارے میں. آخر میں جب ہم اس کو ریپ اپ کر رہے ہیں تو بتاتے چلیں کہ فیس بک کے اوپر مزید جو لوگ کچھ کا نام ہم پہلے لے چکے، حسن شاہ، محسن حسن، کلیم اللہ نیازی اور غلام حسن پنڈت، ناز خان، غلام حسن پنڈت، زبیر خان اور اختر منیر برقی، آصف لون، ہمارے بہت سارے ویورز ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر بھی موجود تھے. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے اس کے اسفر امام، اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔